بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالی مبارک ایام کی ہمیں قدر عطا فرمائے اور ہم مولا سے قریب ہو جائیں. ساری عمر ہم دور ہوتے رہے, دور ہوتے 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 اتنے دور ہم پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس دوری کو قرب سے بدل دے. اللہ تعالی حق تعالی شانہ کی بارگاہ کے حاضر باشوں میں سے ہمیں بنا دے. اور اللہ عز و جل ہماری تمام خطائیں معاف فرما دے. ہم نے ایسی ایسی خطائیں کی ہیں کہ اس میں سے ہر خطا ایسی ہے کہ جس سے ہم لعنت کے مستحق ہوں. کتنی مجالس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی پر ہمارے لب کھلے نہیں ہوں گے, زبان چلی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حضور نے خود اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ جو اسم گرامی نام نامی کو سنے اور اسے دعا کی توفیق نہ ہو. اللہ تعالی ساری عمر کی ان تمام ہماری آمدن جان بوجھ کر کی ہوئی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے دوسروں کی, جس طرح عام حدیث پاک کی دعاؤں میں آتا ہے کہ بھول چوک, کہ بھول سے ہو گیا, چوک سے ہو گیا. ہمارا تو ہر چیز ہماری جان بوجھ کر ہوتی ہے, اس سے بڑے مجرم دنیا میں کون ہوں گے. دوستو یہ بہت مبارک گھڑیاں ہیں, اس کی قدر پہچانو اور رستہ بدل لو. ابھی بھی موقع ہے, ہم رستے پر آ سکتے ہیں. داؤد طائی, جن کا پہلے بھی میں تذکرہ کرتا رہا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو ہماری طرح سے جو اس طرح بٹکے ہوئے ہوں, وہ توبہ کرنا چاہیں, راہ راست پر آنا چاہیں, اپنے نفس کو ادب سکھانا چاہیں, تو اس کے لیے بھی ہمارے اکابر ہمیں طریقے بتا گئے, رستے بتا گئے. اور وہ اپنے عمل کے تجربے بتا گئے کہ ہم نے عمل کر کے دیکھا, اپنے آپ کو کس طرح سنوارا. یہ داؤد طائی اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ جب میں نے نفس کو ادب سکھانا چاہا تو میں نے اپنے نفس سے کہا, مجھے تو نظر نہیں آتا میرا نفس کدھر ہے کہ میں اس سے کہوں. اس کا کان پکڑوں, وہ تو مجھے میرا کان پکڑ کر ہر جگہ جیسے کرواتا ہے میں ایسے کرتا رہتا ہوں. مگر وہ اپنی روح کو بھی پہچانتے تھے, نفس کو بھی پہچانتے تھے, تیسرا ساتھی یہ جسم ہاتھ پیر اس کو الگ سے پہچانتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے میرے نفس سے کہا, اس کو ایک آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ میں تجھے علمی مجلسوں میں میں لے جاتا ہوں اور تجھے بولنے کی اجازت نہیں، چپ 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 کا روزہ پچھلی امتوں میں ہوتا تھا، جس طرح ہمارے کھانے پینے جمع کا روزہ ہے، تو اسی طرح ان کے یہاں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، چپ کا روزہ، اور یہ اعتکاف کے دوران حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھ کر وہاں خاندان میں چلتا رہا. ہمارے حضرت پیر صاحب اعتکاف میں مسجد سے استنجا وضو کے لیے نکلے ہوں، کوئی ہزار بات کرنا چاہے، ایک جواب آپ کو نہیں ملے گا کسی سوال کا. دس دفعے آپ دہرائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، کوئی جواب نہیں، کیونکہ باہر تو یہ معتکف کو نکلنے کی اجازت ہے، جس کام کے لیے اسی کو جلدی سے کر کے فارغ ہو کر اندر چلے جانا چاہیے. تو داؤد طائی اپنے نفس سے فرما رہے ہیں کہ میں علمی مجلسوں میں تجھے لے جاؤں گا اور وہاں تجھے بولنے کی اجازت نہیں، چپ رہنا پڑے گا. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا اہتمام کیا کہ بالکل چپ، کوئی مسئلہ پوچھے بھی تو زبان بند، اور میں خود از خود اپنی طرف سے بھی کسی سے دل میں دائیہ بھی پیدا ہو، کوئی مسئلہ بھی یاد آئے، کوئی روایت بھی پوچھنی ہے تو اجازت نہیں نفس کو کہ نہیں پوچھ سکتے. ابھی فرماتے ہیں کہ میں نے سال بھر تک اس طرح اپنے نفس کو رگڑا کہ میں فقہا کی مجلس میں جاتا رہا مگر زبان بند لب بند. کہتے ہیں بعض دفعے تو جب مسئلہ کسی مسئلے کا آپس میں تذکرہ ہوتا، میں سن رہا ہوں اور اس کا جواب مجھے معلوم، وہ روایت مجھے معلوم، سب کچھ معلوم، تو اندر سے خواہش ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شدت سے کسی کو پیاس لگی ہو، وہ پیاسا جس طرح پانی کا طلبگار ہوتا ہے اور پانی اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا گلاس سامنے ہے، روزہ بھی نہیں، مگر وہ اپنے نفس کو ادب سکھاتا ہے کہ میں تجھے پانی نہیں پلاؤں گا. تو اس طرح میں نے چپ کے روزے میں صبر کیا، لب نہیں کھولے. میں سال بھر تک میں نے نفس کو اس طرح رگڑا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زبان کو بند رکھنے کی قدرت دے. وہ چلتی رہتی ہے، کتنے گناہوں میں یہ چلتی ہے. ایک بزرگ نے اس کے متعلق ایسے کلمات فرمائے کہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل، سونے کے پانی سے اس کو لکھا جائے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ زبانوں سے اتنے گناہ ہوتے کیوں ہیں کہ یہ سب سے زیادہ گناہ اسی سے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں اللہ نے کوئی لذت نہیں رکھی جیسے کوئی کھانے کی لذت کو دیکھ کر اسے کھا لے، حرام کو کھا لے، ناجائز چیز کی اس میں ملاوٹ ہے، ایسا مشروب پی لے، ایسا بسکٹ کھا لے، تو وہ لذت کی اسے تلاش ہے اور وہ لذت اس میں موجود ہے، اس لیے اسے کھا رہا ہے. شراب کی لذت کی عادت کسی کو پڑی ہوئی ہے تو اسے پی لیتا ہے. ایسا مشروب کے جس میں مسکرات پڑے ہوتے ہیں اسے پی لیتا ہے لذت کی وجہ سے، اسے مزہ آتا ہے کھانے میں. زنا میں مبتلا ہوتا ہے، تو اب یہ تمام چیزیں اس میں ایک نئے قسم کی لذت کو پورا کرنے کے لیے انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. مگر جب یہ آپ زبان سے کسی کو گالی دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی پر بہتان باندھ رہے ہیں، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو اس وقت بولتے ہوئے کوئی زبان کو کچھ مٹھاس ملا، لذت ملی؟ کوئی لذت نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ ہاتھ اور پیر اور ناک کان تمام گناہوں کے مقابلے میں اس کے گناہ کیوں زیادہ؟ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں اوندے منہ ڈالا جائے گا کہ سر نیچے اور پیر اوپر سے فرشتوں نے پکڑے ہوں گے اور جہنم میں پھینکا جائے گا اس حال میں. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ الا حصائد السنتهم، ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں. بولتے رہے بولتے رہے، گناہوں کے انبار اکٹھے کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں اوندے منہ جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا. تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ کیوں ایسا ہے کہ جس میں لذت کوئی نہیں، زنا میں مبتلا ہو تو شبق کی وجہ سے، فرط شہوت کی وجہ سے، کوئی بھوکا ہو اور چوری کر کے کھا لے، کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے وہ چیز کھا لے لذت حاصل کرنے کے لیے، مگر اس میں بولنے میں کیا زبان کو لذت ملی کہ وہ چلتی رہتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہاتھ سے کسی کو مکہ نہیں ماریں گے، تھپڑ نہیں ماریں گے کہ وہ یہ ہاتھ کا عمل، ہاتھ نے مارا، گناہ کی طرف آگے بڑھنے سے کہ پیروں کا یہ عمل ہو جائے گا، آنکھ کھلیں گے دیکھا تو کہ وہ دیکھ لیا ایک عمل ہو گیا، تو ہم نے بولنے کو عمل نہیں سمجھا. کہتے وہ تو ایسے ہی بولنا، تو ہر بولنا ایک عمل. تو اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ بھی زنا کی طرح عمل ہے، یہ بھی شراب کے گلاس کی طرح ایک عمل ہے، کلمہ زبان سے نکالنا، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، تب جا کر ہم اس سے رک سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ عمل ہے، ہمارا ایک کلمہ نکلا ہوا، وہ قول بھی عمل ہے. تو یہ مبارکہ ایام ہے رمضان مبارک کے، تو اس میں انہوں نے تو ایک سال تک کے لیے اپنی زبان بند رکھی داؤد طائی نے، تو یہ چند روز ہیں، ہم نہیں بند رکھ سکتے اپنی زبان. یہ آخری ایام شروع ہونے والے ہیں، تو اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں. اگر ہم بالکلیہ بولنا چھوڑ دیں گے، انہوں نے تو نیکی کے کلمات کو زبان پر لانا بھی چھوڑ دیا تھا. کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھتا وہ بھی اس کا میں جواب نہ دیتا، کوئی روایت پوچھتا اس کے لیے زبان بند، کہ نفس کی تادیب میرے لیے زیادہ ضروری اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہمارے اکابر نے، ہمارے مرشدوں نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے رہنمائی کرنے والوں نے. اللہ تعالیٰ انہیں بے حد جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو اس طرح اب چند روز ہیں، اس میں یہ اس کا تہیا کر لیں، بالخصوص یہ اعتکاف کے ایام آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کا ہمیں اس کی قدردانی کی ہمیں حق تعالی شان و توفیق عطا فرمائے. تو یہ داؤد طائی بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ، اتنے بڑے محدث کہ سفیان ابن عیینہ، اسحاق ابن منصور، وکی فضل ابن دکین، جو بار بار بخاری میں نام آتا ہے، حدثنا فضل ابن دکین، حدثنا ابو نعیم، تو یہ سب ان کے شاگرد ہیں. تو بڑے بڑے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسوں سے انہوں نے حدیث پڑھی. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کیا، فقہ مکمل کر لیا، اب ایک کام رہ گیا عمل، جو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تبلیغ کے لیے 6 نمبر کہاں سے لے لیا، وہ انہیں ملے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، کہ انہوں نے طلبہ کے لیے، اہل علم کے لیے، اس وادی میں، علم کی وادی میں قدم رکھنے والوں کے لیے اصول بیان فرمایا گیا، نیت ثم الاستماع ثم الفهم ثم العمل. ثم الحفظ ثم النشر. یہ دعوت کا کام، دعوت دعوت دعوت، نکلو چلا ساتھ چلے. تو یہ سارے اصول ان امام عبداللہ بن مبارک کے بتلائے ہوئے 6 نمبرات میں سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائے، سارے اسی انہی 6 سے ماخوذ ہیں. تو اس میں ترتیب آپ دیکھیے کیا فرمایا، کہ سب سے پہلے نیت کی درستگی، ثم الاستماع ثم الفهم ثم العمل، کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، سب کچھ پڑھ لیا، کہتے ہیں اب یہ جتنا پڑھا اس پر عمل کرو. تو عمل کرنے کے لیے کتنا، 1 چلا، 1 مہینہ، 1 رمضان، 1 عشرے کا اعتکاف، یا ساری عمر رمضان آئے 10 دن کا اعتکاف کر لو عمل ہو گیا، نہیں ایسا نہیں. یہ سارے حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیر کیوں لگی، کہ دیر سے مسند پر کیوں بیٹھے، کہ ان کے یہاں دستور تھا کہ جب یہاں پہنچے، یہ تو عبداللہ ابن مبارک تو خود ان کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، تو اپنے استادوں سے جو سیکھا وہی وہ بیان فرما رہے ہیں، اسی لیے یہ ترتیب بیان فرما رہے ہیں، جو اپنے استادوں سے سیکھا اور انہیں جس حال میں دیکھا. تو یہ دیکھا کہ وہ پہلے نیت کی درستگی کے ساتھ علم کی مجالس میں حاضر ہوتے، پہلے نیت درست کرتے، پھر غور سے سنتے کہ اپنا وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک سے پڑھیں، پھر جو سنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، جنہوں نے سمجھا نہیں تو ابن جوزی نے ایک عالم کا قصہ لکھا کہ وہ ابھی انہوں نے پڑھا کہیں روایت میں اور اسی پر عمل شروع کیا. کیسے عمل؟ کہ جب استنجا کے لیے بیٹھے تو پڑھ رہے وتر 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 وتر. کسی نے کہا کہ یہ کوئی استنجے میں بولا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا حدیث میں آیا یہ دستج مرف الیوتر. یہ دستج مرا فلیوتر. کہ وتر وتر پڑھو. کیوں؟ کہ وہ روایت تو سنی یاد بھی کی مگر فہم نہیں ہے, سمجھا نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نیت درست کرو, پھر سنو, پھر سمجھو, ثم العمل. یہ چوتھا درجہ عمل کا. اور یہ ابو نعیم کی حلیت الاولیاء آپ پڑھیں تو اس میں درجنوں محدثین ملیں گے کہ یہاں پہنچ کر انہوں نے عمل شروع کیا. اور یہ عمل کیسے شروع کیا؟ کہ وہ تنہائی میں چلے گئے, خلوت میں, عبادت میں مصروف ہیں. اور کتنا, ایک سال دو سال نہیں, کہ ایک روایت میں ہے کہ 20 برس ان کے یہاں عبادت ہوتی تھی. کہ 20 سال کی عمر میں علم حاصل کیا, علم سنا, سمجھ لیا, اب عمل کا میدان آیا. 20 برس کی عمر ہو گئی ہے, 21 برس میں قدم رکھا, تو یہاں سے عمل شروع کرو. 21 برس کی عمر میں عمل شروع کر کے کہاں تک؟ 20 برس تک. 40 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے, رسالت عطا کی گئی. یا ایھا الرسول بلغ. تو یہ 20 برس کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک ایک ہی کام, خلوت. اس کے سوا اور کوئی کام نہیں. آپ پڑھیے واقعات یہ نظرات کے. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے مسند پر تشریف لائے اور پھر جو اس طویل ترین مدت تک ایسی خلوت میں رہے گا تو ان کو کہاں مکان چاہیے, کہاں مکان بنانے کی فرصت, نہ کہاں باغات اور جائیدادیں بنانے کی فرصت, انہیں کہاں عیش و عشرت کے سامان کی ضرورت. تو یہ داؤد طائی اب یہاں پہنچ کر کے پھر خلوت میں چلے گئے. برس ہا برس کی یہ خلوت, تو اس میں ان کو جیسا میں نے اس کیا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. لکھا ہے ان کے حالات میں عطا ابن مسلم کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کنا ندخل على داود الطائی فلم یکن فی بیتہ الا, کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کی گھر میں دیکھتے کہ ایک چٹائی کا بوریا ہے, ایک اینٹ ہے تکیے کے لیے, اور ایک مٹی کا برتن, اس میں سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں, وضو کا برتن جس سے وضو کر سکیں اور اسی سے پانی پی سکیں. یہ ہمارا مد آج کل ہر جگہ اس کی طلب ہے, اللہ کرے جلدی بن کر آ جائے, ہر گھر میں ہم پہنچا سکیں. کہ اسی سے وضو کیجئے, اسی سے پیجئے, گلاس بھی وہی, وضو کا برتن بھی وہی. مجھے لطیفہ یاد آیا, حافظ سورتی صاحب مرحوم نے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کے واقعات اپنے باغ میں جہاں جہاں حضرت تشریف فرما ہوئے جہاں جو واقعہ پیش آیا وہ بتایا کہ حافظ شیر مار مجھے حضرت اس لیے فرماتے تھے کہ یہاں میں نے شیر مارا تھا یہ ان تین درختوں کے بیچ میں حضرت کی مجلس ہوئی تھی اس درخت کے ساتھ حضرت ٹیک لگا کر تشریف فرماتے یہاں حضرت کو وضو کی ضرورت پیش آئی تو حضرت نے لوٹا لیا اور حضرت لوٹا لے کر جا رہے ہیں کہ وضو فرما لیں کہ میں بڑا اور میں نے دوسرا لوٹا پیش کیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے پاس لوٹا ہے اس میں پانی بھی ہے یہ لا رہے ہیں آپ کیوں کیوں تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے پاس جو لوٹا ہے وہ استنجے کے لیے ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو گجراتیوں کو کہ ان کے یہاں استنجے کا لوٹا الگ اور وضو کا لوٹا الگ تو یہ یتوضأ منہا ومنہا یشرب کہ ایک ہی برتن تھا اسی سے داؤد طائی وضو بھی فرماتے تھے اور اسی سے پیتے بھی تھے تو یہ ایک نفس کو ادب سکھانے کے لیے انہیں مدت درکار تھی کتنی 20 برس 20 برس تک عمل 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 کہ جب مکمل طور پر اطمینان ہو گیا کہ میں نے عملی طور پر نفس کو درست کر لیا اب میں کسی کے سامنے بیٹھنے کے منہ دکھانے کے میں قابل ہوا تب جا کر وہ مسند پر آتے تھے اور امت کو فیض یاب فرماتے تھے تو اب میں نے جو بتایا کہ تبلیغی کام کو کیسا دھکا دیا گیا دارالعلوم دیوبند کے بانیوں نے کیسا دھکا دیا کہ ایک ہی وقت میں دارالعلوم دیوبند مزار العلوم سہارنپور مدرسہ شاہی مراد آباد تینوں کو بنایا اور دھکا دیا ایک تو کتنے فتنے آئے مگر وہ دھکا ایسا مبارک ہاتھوں کا ہے کہ الحمدللہ ساری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے کاش کہ اب تک کہ گناہوں کی عادت چھوڑ کر ہم سچی توبہ ان دنوں میں کر لیں اور رب تعالی شانہ سے منوا لیں اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی اور اسلام کی ٹرالی کو سب مل کر ایک دھکا دے دیں کتنے مبارک ہاتھوں نے یہ مذہب حنفی کو دھکا دیا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یہ داؤد طائی ایسے ہیں تو امام کیسے ہوتے ہوں گے کہ داؤد طائی جن کے متعلق محارب ابن دثار حدثنا محارب ابن دثار آتا ہے روایات میں تو وہ فرماتے ہیں کہ لو کان داؤد فی الامم الماضیہ لقص اللہ علینا من خبری کہ امت محمدیہ میں داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے حالات جو ہم نے دیکھے ایسے حالات ہیں کہ اگر یہ پچھلی امتوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو جس طرح قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق اور پچھلی امتوں کے انبیاء اور ان انبیاء کے خدام کے متعلق قرآن آیات ناطق ہیں تو اسی طرح داؤد طائی بھی پچھلی امتوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو اللہ عز و جل ان کے متعلق قرآنی آیات اتارتا قرآن میں ان کا ذکر ہوتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں میں ان کا ذکر ہوتا ان کے جیسی زندگی حق تعالی شانہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم تو بدنام کنندہ ہیں اپنے بزرگوں کے اپنے طریق کے اسی لیے تو سب فتنے ہیں مصیبتیں ہیں دنیا میں جتنے مصائب آ رہے ہیں میری وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے گناہوں پر ندامت اور اس سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.